بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وخير الأمور أعوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. یہ درس حدیث کا جو سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے اور اس وقت جو کتاب ہماری نگاہوں کے سامنے ہے وہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی مقبول کتاب ریاض الصالحین جس کو انہوں نے صحیح احادیث کا انتخاب کر کے مرتب فرمایا ہے اور انسانی زندگی میں نکھار اور جلا جن اعمال اخلاق سے پیدا ہو سکتا ہے ان تمام کو انہوں نے بڑے پیارے انداز سے اور بڑی عجیب و غریب ترتیب سے پیش کیا ہے. وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ موقع بموقع آئے گا. اس کی شروعات تو انہوں نے اخلاص سے نیت سے کی ہے. کوئی بھی کام آدمی جب انجام دے تو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے, اس لیے کہ وہی ایسی ذات ہے کہ اس کی رضا اور خوشنودی مقصود اور مطلوب ہونی چاہیے, اور جتنے بھی اعمال شریعت کے ہیں وہ اسی لیے انجام دیے جاتے ہیں. خدا نخواستہ اگر کوئی اور نیت کار فرما ہے, دل میں کوئی اور ارادہ ہے کسی کو خوش کرنے کا, کوئی اور مقصد کہ اللہ ہمیں شہرت دے دے, ہماری نیک نامی ہو جائے, لوگ ہمیں بڑا عالم سمجھنے لگیں, یا اور کوئی ایسی چیز, تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں آدمی کا یہ عمل اکارت ضائع اور برباد ہوتا ہے. اور عام طور پر شیطان اور نفس آدمی کو کسی بھی عمل کے انجام دیتے وقت اس کو کوشش یہی کرتے ہیں. پہلے تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ عمل کرے ہی, لیکن اگر کرتا ہے تو پھر اس عمل کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بدنیتی کو وہ شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا وہ عمل ضائع اور برباد ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے کہ قیامت کے روز حساب کتاب کے لیے جب لوگ پیش ہوں گے تو سب سے پہلے تین آدمیوں کو اللہ کے حضور میں حساب کے لیے پیش کیا جائے گا. ایک تو قاری یعنی قرآن کا مہارت کے ساتھ پڑھنے والا, جس نے پوری زندگی گویا یہی خدمت انجام دی, لوگوں کو قرآن پاک سکھایا, خود سیکھا سکھایا اور اپنی زندگی کا اوقات کو اسی میں گزارا. دوسرا مالدار جس کو اللہ نے مال جیسی نعمت عطا فرمائی تھی اور اس مال کو اس نے نیکی کے کاموں میں خرچ کیا. اور تیسرا شہید جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دی. یہ تین جو ہیں وہ حساب کے لیے پیش کیے جائیں گے. باری تعالیٰ قاری قرآن سے پوچھیں گے میں نے اتنی بڑی نعمت تم کو قرآن جیسی عطا فرمائی تھی, تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ وہ جواب میں عرض کرے گا باری تعالیٰ پڑھا پڑھایا اور لوگوں تک پہنچایا. باری تعالیٰ کی طرف سے اس کو کہا جائے گا تو نے یہ سب اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ کہیں بڑا قاری ہے. فقد قیل, جس مقصد کے لیے کہا کیا تھا ہو گیا, لوگوں نے تمہاری واہ واہ کر لی, یہاں کیا چاہتے ہو؟ فرشتوں سے کہا جائے گا جاؤ اس کو لے جاؤ جہنم کے اندر. یہی حال مال والے کا, باری تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ مال جیسی نعمت تمہیں عطا فرمائی تھی, تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ جواب میں عرض کرے گا باری تعالیٰ تمام وہ نیکی کے کام جن میں خرچ کرنے کا تیری طرف سے حکم دیا گیا ہے, ترغیب دی گئی ہے, کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا جس میں میں نے مال خرچہ نہ کیا ہو. باری تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ یہ سب تو نے اس لیے کہا گا کیا تھا تاکہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے. فقط قیل, جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا, جاؤ یہاں کیا چاہتے ہو؟ جہنم میں ڈال دیا جائے. اور تیسرا شہید, جس نے میدان جنگ میں اپنی جان قربان کی تھی, باری تعالیٰ اس سے فرمائیں گے میں نے تمہیں صحت تندرستی قوت عطا فرمائی تھی, طاقت دی تھی, تم نے اس کو کیا کیا؟ وہ جواب میں یہی کرے گا تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تیرے دشمنوں کا مقابلہ کیا. باری تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا کہ یہ سب اس لیے کہا تھا کیا تھا تاکہ کہا جائے تو بڑا بہادر ہے, لوگوں نے تعریف کر لی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ روایت سنتے تھے تو پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے, یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے کیا, اور جنہوں نے نہیں کیا ان کا تو معاملہ اور زیادہ سنگین ہے. تو بہرحال کوئی بھی عمل جو اللہ کے بارگاہ کے میں پیش کرنا ہے وہ اسی مقصد سے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پہلا عنوان اسی مقصد کے لیے قائم کیا ہے. اور اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت پیش کی جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اعمال کا مدار نیتوں کے اوپر ہے. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ, ہر آدمی کو وہی ملتا ہے جو اس نے نیت کی, یعنی نیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. اس کی وضاحت آگے آئے گی انشاءاللہ آپ سنیں گے. تو یہ پہلی روایت اسی غرض سے وہ پیش کر رہے ہیں, اور بھی اس سلسلے سے تعلق رکھنے والی دوسری روایتیں پیش کریں گے. بہرحال یہ سلسلہ جو آپ کے یہاں درس حدیث کا روزانہ فجر کی نماز کے بعد 10 منٹ کے لیے جاری ہے, بڑا مبارک سلسلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بابرکت کلام کی قدر و منزلت جو ہے وہ تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے پوچھی ہے کہ انہوں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں اٹھائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام بار بار ہم حدیث کے ضمن میں سنتے ہیں نقل کرنے والے ہونے کی حیثیت سے, تو وہ خود فرماتے ہیں کہ میں جو ہے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ ویسے بہت اخیر میں اسلام لائے, جس خیبر فتح ہوا 7 ہجری میں, 11 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. محرم کے مہینے میں غزوہ خیبر پیش آیا تھا 7 ہجری میں, اس وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گویا چار سال ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور صحبت بابرکت میں حاضر رہنے کا موقع ملا. لیکن انہوں نے جو سب سے بڑی قربانی دی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اسی مقصد کے لیے فارغ کر لیا. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے زمانے میں بھی ان کے بہت زیادہ ان روایتوں کو نقل کرنے کی وجہ سے بعض لوگوں کی طرف سے سوالات ہوتے تھے, یہ جو یہی بیان کر رہے ہیں, انہی کے پاس گویا سب کچھ رکھا ہوا ہے. تو اس کے جواب میں ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی دیکھو, ہمارے یہ مہاجرین بھائی ہیں, ان کا تو پیشہ تجارت کا تھا, وہ اپنے تجارت میں مشغول رہتے تھے کاروبار میں, اور ہمارے انصار بھائی جو ہیں ان کا پیشہ زراعت اور کھیتی باڑی کا تھا, وہ اس میں مشغول رہتے تھے, اور میں نے اپنے آپ کو ساری چیزوں سے ہٹا کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گویا خدمت میں حاضری کے لیے فارغ کر لیا تھا, ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر. چنانچہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی اور نہیں تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج جو اپنی چادر کو میرے سامنے پھیلائے گا اور میرے گفتگو کرنے کے بعد اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لے گا, وہ سب یاد رہے گا. چنانچہ وہی برکت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کو انہوں نے بہت محفوظ کیا. بہرحال یہ تو اس مقصد کے لیے ہوتا کیا تھا, فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم, بھوک, کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں, کوئی اور کماتے تو تھے نہیں, خود صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کچھ ہوا مل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی فاقے چلتے تھے, اور یہ فاقوں کی دوسروں کو خبر ہوتی نہیں تھی. شمائل کی روایت میں ہے دو دو تین تین چاند ایسے تلے ہوتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں چولہا جلتا نہیں تھا. حالانکہ صحابہ کو اگر پتہ ہوتا تو وہ سب کچھ پیش, لیکن اس کا پتہ نہیں چلنے دیا جاتا. ہمارے اسلاف کا یہی طرز رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی. بہرحال حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کئی کئی وقتوں کے فاقے اور بھوک کی وجہ سے ممبر نبی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجر شریفہ کے بیچ کا جو حصہ جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں, کیونکہ مسجد نبی ہی میں وہ پڑے رہتے تھے, وہاں میں بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا. لوگ یوں سمجھتے تھے کہ اس کو جنون ہے, وہ ایک قسم ہے جنون کی, مرگی پھیپھڑو جس کو اپنے گجراتی میں کہتے ہیں, یہ بھی جنون ہی کی قسم ہے. یہ جب دورہ آدمی پر پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے. ایسے دورے والے جس پر یہ دورہ پڑا ہو اس کو ہوش میں آنے کے لیے ہر جگہ مختلف تدبیریں اختیار ہمارے یہاں کچھ سنگایا جاتا ہے, کبھی یہ چھنگاؤ یہ چھنگاؤ. تو وہاں عربوں میں اس زمانے میں وہاں اس کے لیے تدبیر یہ اختیار کی جاتی تھی کہ گردن کے اندر ایک رگ ہوا کرتی ہے, اس کو اگر دبایا جائے تو وہ آدمی ہوش میں آ جاتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے جب میں بے ہوش ہو جاتا تھا, لوگ یوں سمجھتے تھے کہ اس کو یہ مرغی کی بیماری ہوئی, اس کی وجہ سے بے ہوش ہوا. آنے جانے والے اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے میری اس رگ کو اس غرض سے دبایا کرتے تھے تاکہ میں ہوش میں آ جاؤں. کہا یہ کوئی بیماری نہیں تھی, جنون نہیں تھا, یہ تو بھوک کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا. اور بہت سارے واقعات اس سے بیان کیے. بہرحال میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو حاصل کرنے, محفوظ رکھنے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھو صحابہ میں سات صحابہ ایسے ہیں جن کو حضرات محدثین نے مکثرین میں شمار کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو جس اہل علم کی جماعت نے دنیا کے سامنے مرتب کر کے پیش کیا, یاد رکھ کر کے, ان کو محدثین کہتے ہیں. تو حضرات محدثین نے صحابہ میں سے سات شخصیات ایسی ہیں جن کو مکثرین یعنی ایسے لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بکثرت بہت زیادہ امت کے پاس امت کے تک پہنچایا. 1000 سے زیادہ روایتیں جن جن صحابہ سے منقول ہیں ایسے سات ہیں. ان میں سر فہرست حضرت ابو ہریرہ, 5000 سے زیادہ روایتیں ان سے منقول ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں, حضرت جو ہے ابو سعید خدری ہیں, حضرت عائشہ ہیں، حضرت انس ہیں، تو یہ گویا یہ حضرات صحابہ ہیں جن سے 1000 سے زیادہ روایتیں منقول ہیں، ان کو حضرات محدثین مکثرین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں اور مکثرین میں۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو حاصل کرنے کا ان کا جذبہ اور شوق دیکھو، ایک مرتبہ ان کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں ارشاد سنا تھا انہوں نے، لیکن جن صحابی نے براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، ان سے کسی اور نے سنا تھا اور ان سے انہوں نے سنا۔ ان کی خواہش اور تمنا یہ تھی کہ براہ جیسے میری بات آپ کو کوئی اور پہنچاوے، تو بعد میں آپ نہیں چاہیں گے میں جا کے خود ان سے پوچھتا ہوں، تو یہ ذرا اور زیادہ اطمینان کا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ بیچ میں سے ایک واسطہ ہے، اس کو بھی کٹ کر کے سیدھا۔ تو وہ صحابی دمشق میں رہتے تھے، اور دمشق اس زمانے کے اعتبار سے مدینہ منورہ سے 1 مہینے کی مسافت پر تھا، آج بھی وہی اتنا لمبا فاصلہ۔ مستقل ایک اونٹ خریدا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اونٹ خرید کر سفر کر کے دمشق گئے، ان صحابی کے کا مکان کا پتہ لگایا کہاں رہتے ہیں، ان کے دروازے پر جا کر کے اجازت حاصل کی، بھائی مجھے کہا کون آیا ہے؟ کہا جابر۔ کون جابر؟ جابر ہم وہ دوڑے ہوئے آئے، جابر عبداللہ، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ مدینہ کے رہنے والے یہاں کاہے کے لیے آئے۔ سنا ہے فنائے کہ حدیث آپ کے پاس ہے، ان کی زبان سے سنی، اور سننے کے بعد نہیں ٹھہرے، اسی وقت واپس 1 مہینے کی مسافت طے کر کے گئے تھے وہیں واپس ایک حدیث کے، حالانکہ ان کے پاس حدیث کا بڑا ذخیرہ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان کے پاس خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہوئی اور دوسرے صحابہ کے واسطے سے سنی ہوئی روایتوں کا ایک بہت بڑا بھنڈار، بڑا ذخیرہ تھا۔ تو ابھی اس پر ہمارے پاس تو 2 باتیں ہوں، وہ بدو بو چھ ہوئے وہ ہمرو، ایک ہمارا مزاج بن گیا ہے وہ ہمرو جو سب ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ہمارے جو ہے نا کہ اس کو دور کرنے کی ضرورت، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو بہت توجہ سے، بہت گویا طلب کے ساتھ، جب بھی کسی مجلس میں آپ نے حضور کا ایک ارشاد یا دین کی ایک بات 100 مرتبہ سنی ہے اور کوئی آدمی اس کو بیان کر رہا ہے، تو 101 مرتبہ آپ سن رہے ہیں، تو لکھا ہے کتابوں میں کہ اس 101 مرتبہ سننے کے موقع پر بھی آپ کے دل میں اس کو سننے کے لیے طلب ایسی ہی ہونی چاہیے کہ آج تک ہم نے سنی نہ ہو۔ ہمارے اسلاف اور اکابر کے ہاں یہی کیفیت ہوتی، یہی اسی کا نتیجہ تھا کہ ان باتوں سے ان حضرات کو فائدہ پہنچتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی عظمت، اس کی قدر و قیمت، حضرت مولانا مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے ایک جگہ اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کے متعلق لکھا ہے کہ مسجد میں کبھی کوئی تبلیغی جماعت آتی اور ایک عامی آدمی، تو حضرت مفتی صاحب بیٹھے رہتے تھے اور بڑے غور سے اس کی باتیں سنتے۔ ہمارے حضرت کو بھی میں نے سنا دیکھا، آپ کوئی یہ کتابی تعلیم کبھی جب تک کہ وہ پوری نہ ہو وہاں تک جاتے نہیں۔ اسی طریقے سے اس طرح کی کوئی بات ہو تو الا یہ کہ کوئی سفر یا کوئی اور مجھے تو مجبوری۔ تو بہرحال یہ ہمارے اکابر کا انداز رہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتوں کو بڑی طلب کے ساتھ، بڑی قدر و قیمت کے ساتھ، بڑے گویا اس کے ساتھ شوق اور رغبت کے ساتھ سنتے تھے، اور یہی اس کا حق ہے۔ اس طرح اگر سنیں گے تب ہمارے ہم کو اس سے کیا پہنچے گا؟ فائدہ پہنچے گا۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ہاں اسی کا اہتمام ہوتا تھا اور اس کے لیے وہ بے چین اور بے قرار رہتے تھے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو گویا آپ کے ہاں فجر کی نماز کے بعد ایک مختصر وقت کے لیے 10 منٹ کا، بعد لوگ کیا ہوتے ہیں، اور جس میں ہمارے بہت سے اہل علم بھی شامل ہیں، مجھے ان سے بھی شکایت ہے کہ بھائی کتاب یہ کوئی کام نہیں ہے، اٹھ کے چلے جائیں، باہر جا کر کے کھڑے ہیں وہاں باتیں ہو رہی ہیں۔ और यहाँ ये सब सिला मुकम्मल होकर के लोग जब बाहर निकलेंगे तो अभी वहाँ खड़े और बात। तो भाई अल्लाह के बंदे अगर 2 मिनट यहाँ 5 मिनट यहाँ बैठ जाते और अल्लाह रसूल की बातें सुनते तो उसकी बरकतें कुछ नहीं, बैठे हैं तो उस रहमत उस मजलिस पर अल्लाह की जो रहमतें नाजिल हो रही है मुफ्त में उसका अंदर शिरकत हो जाती। हकीकत तो यह है, ये सारी चीज़ें हमारे बुजुर्गों ने अमली तौर पर हमको बतलाई हैं और हमारे इल्म में इन चीज़ों को ला करके उसके मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगियों को ढालने की ज़रूरत है। अगर हमारा मिजाज ऐसा नहीं है तो बनाओ और बना करके इन चीज़ों से फ़ायदा हासिल करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक इरशाद में एक एक लफ्ज़ में अल्लाह ताला ने हिदायत डाली है। क़ुरान हिदायत के लिए नाजिल किया, कुरान का एक एक कलमा आदमी की जिंदगी के लिए हिदायत का जरिया बनता है। बस जरूरत है उसके लिए इसकी कि आदमी सही नीयत के साथ तलब के साथ शौक और रग़बत के साथ इन चीज़ों को सुने और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे इरशादात वअन्ज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यन लिन्नास मा नुज़्ज़िला इलैहिम। कुरान में बारी ताला फरमाते हैं कि हमने कुरान को इसलिए नाजिल किया ताकि ये कुरान के जरिए से जो चीज़ें लोगों के लिए नाजिल की गई हैं ए नबी आप लोगों के सामने उन चीज़ों की वजाहत करें, उसको खोल करके बयान करें। तो ये हदीसें जो हैं ये दरअसल कुरान की क्या है, तशरीह है, कुरान ही की शरह है। ये इसीलिए वमा यंतिकुनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयू युहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जो बातें निकलती थी वो आप अपनी तरफ से नहीं कहते थे, अल्लाह ही के हुक्म से फरमाया करते थे। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि वही की 2 किस्में हैं, वही है मतलू, एक वही वो जिसकी तिलावत की जाती है कुरान की शक्ल में और एक वही है गैर मतलू। ये हदीस जो है वही है गैर मतलू, वो भी वही है, हर चीज़ वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकली हुई अल्लाह ही की बताई हुई है। इसलिए ये बड़ी बरकतें हैं। हो सकता है कोई एक जुमला हुजूर का सुन करके हमारी जिंदगियों की काया पलट हो जावे और हमारी ये जो है दुनिया और आखिरत की कामयाबी का जरिया बन जाए। इन नियतों के साथ, ऐसी अजमत के साथ, ऐसी मोहब्बत के साथ, ऐसी अकीदत के साथ, ऐसे शौक़ और रगबत के साथ अगर सुनेंगे तो मैं समझता हूँ ये सुनना जो है फ़ायदे से खाली नहीं होगा। अल्लाह ताला नवाजेंगे, वहाँ तो उसकी देन का मूसा से पूछिए हवाल, आग लेने को जाएं और पैगंबरी मिल जाए। अल्लाह ताला के यहाँ तो गोया कोई कमी नहीं है। गोया वो हजरत ने एक और जगह पर भी हजरत शेख ने शेर नकल किया है उसकी क्या है वो
देने के लिए,
नहीं वो दूसरा है नहीं। खैर वो अभी सुख तैयार नहीं आ रहा। तो कहने का हासिल ये है कि हमें जबकि अल्लाह ताला ने हमें फुर्सत भी दी है, मौके हैं, तो इन मौक़ों को हमें इन चीज़ों में इस्तेमाल करना चाहिए और यही हमारे लिए ज़िंदगियों में हिदायत का ज़रिया बनता है। जब तक तलब नहीं होगी, शौक नहीं होगा, वहाँ तक अल्लाह ताला की तरफ से इनायत का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तलब शर्त है और जो तलब वाले हैं अल्लाह ताला उनको खूब फ़ायदा पहुँचाते हैं। बहरहाल ये सिलसिला है, आप हजरात जो जो हमारे भाई अहबाब शिरकत करते हैं, जो बहनें अपने घरों में रह कर के शौक और रग़बत के साथ इन चीज़ों को सुनती हैं, इंशाल्लाह उनकी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ आएगी और इसके बरकात को वो खुली आँखों महसूस करेगी। अल्लाह ताला हमको अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इन इरशादात की कदर की तौफीक नसीब फरमाए और इन चीज़ों को हमारी ज़िंदगियों में हिदायत का ज़रिया बनाए, ज़िंदगियों में तब्दीली का ज़रिया बनाए और वह हम इन चीज़ों को सुनकर ख़ुद भी अमल करें, दूसरे अल्लाह ताला के बंदों को तक पहुँचाने का भी एहतमाम करें। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ मुख्तसर कर लीजिए, सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिक व तबारक इस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक, अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت کلام کا یہ سلسلہ جو شروع کیا گیا ہے چارہ، اللہ اس کے اندر خیر و برکت مقدر فرما کر اس کے انوار و برکات، اس کے ثمرات اور فوائد سے تمام شریک ہونے والے تیرے بندوں کو زیادہ سے زیادہ مستفید فرما، زندگیوں میں تبدیلی کا اور تیری رضا اور خوشنودی کے حصول کا ذریعہ بنا. اے اللہ نفس اور شیطان کی پیروی سے بچ کر کے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اور یہ ساری چیزیں ہمارے اسلاف نے جن مقاصد کے لیے اے اللہ کی ہیں، ہم کو بھی انہی مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کاموں کو انجام دینے کی توفیق اور سعادت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.